لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی جس کی ذمہ داری، جس کی روز، جس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اور خرچے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس کا خرچہ ضائع کر دے اور اس کو حق نہ دے. کفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، یعنی بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ آدمی صاحب حق کا حق اور خاص طور پر کھانے پینے اور پہننے سے جو متعلق کا خرچہ وہ نہ دے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ حدیث، اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سی روایات ایسی آئی ہیں کہ اس کی تائید کرتی ہیں. یعنی یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلم صحیح مسلم کی کفا بالمرء اثما ان يحبس عما يملك قوته، یہ صحیح لفظ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کا خرچہ، جس کا خرچہ اس کے اوپر ہے، اس کو روک لے. اس میں آدمی ہوں یا جانور ہوں، ہر ایک آتے ہیں. یہ اسلام کا ایک عمومی لفظ ہے یا حکم ہے کہ کسی کا خرچہ بھی ہو، اگر بیوی کا خرچہ ہے، غلام کا خرچہ ہے اور کسی کا ہے، اس کو نہ دیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح جانور، اگر کوئی حیوان ایسا ہے جس کو کھانا پینا نہیں دیتا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دخلت امرأة فی نار فی حرۃ، ایک عورت صرف ایک بلی کی بنا پر، بلی ہی کے سبب سے وہ جہنم میں گئی، اور اسی طرح ایک عورت جنت میں گئی ایک کتے کی وجہ سے. جو عورت جہنم میں گئی بلی کی وجہ سے، اس نے بلی کو باندھ رکھا، پیارے رسول فرماتے ہیں: رمست تھا فما ہی اقامت تھا ولا ترکت تھا لتأكل من خشاش الارض. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو باندھ دیا، کھانے پینے کو بھی نہیں دیا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے. تو اس کی وجہ یہ فعل اس کا یہ کام پیارے رسول نبی کہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اس کی بنا پر وہ جہنم میں گئی. اس کے پاس صلاۃ اور حج اور زکات، دوسرے نیکیاں بہت سی رہی ہوں گی، لیکن یہ فعل اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دوسری نیکیاں ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی بنا پر اپنے اس گناہ کا خمیازہ چکھا کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے، لیکن اگر یہ غلط کام نہ ہوتا تو وہ جہنم میں نہ جاتی، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح ایک عورت جو فاحشہ عورت تھی، اس کو رحم آ گیا، کتے پر جا رہی تھی راستے میں، تو دیکھا کہ ایک کتا ہے، یلحس السرا من العطش، بھیگی ہوئی مٹی کو چاڑ رہا تھا پیاس کی شدت سے. اس کو رحم آ گیا، کوئی برتن نہیں ملا، اس نے اپنا جوتا نکال کر کے اور کنویں سے بھر کر کے اس کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اس کی پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. جیسے کہا ہے ایک مسلم صاحب ہیں، حقیقت میں پتہ نہیں وہ پاکستان میں اس کتاب کا رواج ہے یا نہیں، ہمارے والد صاحب پورا یاد کیے ہوئے تھے، دیوان مسلم، وہ تھے شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کے سات مجاہدین میں سے، اور بہت ہی موحد کا مشرک تھے، یعنی وہ بت پرست تھے، ہندو تھے ان کے ماں باپ سب کچھ، لیکن وہ اسلام لے آئے اور بہت ہی پکے موحد. انہوں نے کتاب لکھی ہے دیوان گلشن ہدایت، اس میں یہ واقعی توحید کا پڑیا وہ کتاب، اور تمام نیک کام کی طرف انہوں نے جو رغبت دی ہے شعر کے شعر کے ذریعے، وہ بہت ہی عام کتاب ہے، والد صاحب ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشت کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پسند آ گئی، اس فاحشہ عورت کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹا غلط کام چھوٹا نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے یہاں اگر انہیں پسند آ گیا تو پھر آدمی اس سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی جانور ہی کو وہ کھانا نہیں دے رہا ہے، باندھے رکھ رہا ہے، اس کا حق نہیں دیتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے، تو یقیناً وہ اس کا مالک ہے، تو یقیناً وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا پیارے رسول کے معجزات میں سے ہے، صحیح معجزہ، پیارے رسول کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ سامنے آیا، وہ بلبلا کر کے پیارے رسول کے پاس رو پڑا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا فلاں ہے۔ بلایا گیا کہ پیارے رسول آپ کو یاد کر رہے ہیں، آئے، کہا کہ دیکھو اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ آپ اس سے کام پورا لیتے ہیں اور کھانے کو نہیں دیتے ہیں، اور جو شخص ان جانوروں کا مالک ہو، جو بیچارے بول نہیں پاتے ہیں، مجبور ہیں، ان کا مالک ہو، ان کو پیٹ بھر وہ کھلائے حتی الامکان۔ تو یہ ہے، اگر آدمی اس میں سستی کرتا ہے یقیناً وہ گناہ گار ہوگا، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سامنے میں لکھا خود ہو، جانور ہو یا انسان ہو۔ وان جابر یرفعہ فی الحامل المتوفى عنہ قال لنا فقتلها۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول سے روایت کرتے ہیں، فی الحامل المتوفى عنہ زوجہ، وہ عورت جو حاملہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، قال لنا فقتلها، یہ اس کے لیے نفقہ نہیں ہے، یعنی تین اس کی عدت جو ہے وہ حمل وضع کرنے تک ہے، ہو سکتا ہے دوسرے مہینے میں حمل کے بچے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو اب کم سے کم آٹھ مہینے یا سات کم سے کم سات مہینے یا آٹھ مہینے حمل کے ساتھ گزرنے ہیں اس کے، اور اس درمیان وہ شادی نہیں کر سکتے، کہاں سے کھائے پیئے۔ یہ روایت آئی ہے، اس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن صحیح روایت جو ہے وہ یہ کہ جب تک وہ شوہر کے حق میں شادی نہیں کر سکتی، ان کی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے پورے حمل کی مدت میں، اس وقت تک ان کا نفقہ دینا ہوگا۔ یہ روایت ایک ضعیف روایت ہے، وہ سب نفی النفقہ فی حدیث فاطمہ بنت قیس، اور حضرت فاطمہ بنت قیس کی ایک روایت بھی ہے کہ جس میں ان کو بھی نفقہ نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے جن دیا تھا، لیکن اس کو اس کے بارے میں علماء کبار اختلاف کہتے ہیں کہ وہ اگر متعلقہ ثلاثہ ہے تب تو نفقہ نہیں ہے، لیکن اگر متعلقہ ثلاثہ نہیں ہے، عورت شوہر کی وجہ سے مشغول ہے، اس کے بچے کی خدمت گویا ہو رہی ہے، بچہ اس کا ہوگا شوہر کا، اگرچہ اس نے طلاق دے دیا ہے، تو پھر اس کا نفقہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک عورت کے کہنے کی بنا پر ہم اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا کلام نہیں چھوڑیں گے، لیکن علماء نے اس کو کہا کہ حضرت عمر کی رائے تھی، مسئلے میں اختلاف ہے بہرحال، لیکن عام بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں اس کے لیے نفقہ ہے، اور دوسرے علماء نے کہا کہ نفقہ نہیں ہے، اور جہاں تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ شوہر کے بچے کی خاطر عدت میں ہے، لمبی عدت میں، تو اس کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بمن يؤون تقول المراه اطعمني او طلقني رواه الدارقطني۔ اليد العليا خير من اليد السفلى، یہ اسلام کی ایک فضیلت ہے، اسلام چاہتا ہے کہ آدمی محنت کر کے کمائے اور کما کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نہ کہ وہ سستی کر کے اور دوسروں کے سہارے جیے، یہ اسلام ہرگز نہیں چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، صلاة پوری ہو جائے تو بیٹھے نہ رہو مسجد میں بھی، بیکار بیٹھنے کا، بیکار مطلب بیکار نہیں بیٹھے گا، لیکن اس سے اہم مسئلہ ہے کہ تم اپنے لیے روزی کماؤ، ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فارغ البال رکھا ہے، روزی اتنی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کام افضل ہے، لیکن یہ کہ مصلی بچھا کر کے اور آدمی بیٹھ کر کے کلام پاک ہی پڑھتا رہے، نفلیں ادا کرتا رہے اور دوسروں سے مانگ کر کے اپنی ضرورت پوری کرے، تو یہ چیز اسلام کو پسند نہیں ہے یقیناً۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ وہ ابدا احدکم بمن یحول، اور چاہیے کہ خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے تم اپنے جن کا خرچہ تمہارے اوپر ہے ان کو دو، ان کو دو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو محروم رکھتے ہیں اور باہر پتہ نہیں کس نیت سے، اگر نیت یہ ہے کہ ہمیں لوگ کائیں کی بہت ہی سخی ہے اور کچھ ہے، یہ غلط نیت ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کی یا بچوں کا خرچ یا یہ کہ جو ان کے اندر ہیں، ماں باپ بھی اگر کمزور ہیں تو ان کا خرچہ ان کے اوپر واجب ہے، دور جا کر کے کسی کو دینا یہ صحیح نہیں ہے. الاقربون اولی بالمعروف، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا کہ جتنے قریب ہیں وہ تمہارے احسان کے زیادہ حقدار ہیں. تقول المرأة، اس واجب نفقہ کا طریق کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عورت کو اگر آدمی اپنی بیوی کو کھانا نہیں دے رہا ہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ یا تو مجھے کھلا یا طلاق دے دو. خلا بھی نہیں اس صورت میں ہوگی، خلا تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر اپنے تمام حقوق پورے کر رہا ہے، اس کے باوجود عورت نہیں چاہتی ہے تو پھر عورت مہر واپس کر کے اور اس سے چھٹی لے لیں. اس حالت میں چونکہ شوہر سے کمی ہو رہی ہے تو اس کمی کی بنا پر عورت کو حق ہے کہ تم چاہو تو ہمیں کھلاؤ، اگر کھلاتے نہیں ہو تو ہمیں طلاق دے دو. طلاق کا مطلب ہے کہ اس کو پھر مہر نہیں ملے گی. اور اگر خلا کرنے کا کہے کہ تم خلا کر لو تو خلا نہیں کرایا جائے گا، قاضی کہے گا کہ نہیں غلطی تمہاری ہے، کمی تمہاری ہے، اس وجہ سے تمہیں طلاق دینا ہوگا. اگر نہیں دے رہا ہے تو پھر اگر صبر کر سکتی ہے تو صبر کرے، حق ہے اس کو. اور حق یہ بھی ہے کہ جا کر کے حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس اپنا مسئلہ رکھے، قاضی ان کو دونوں کو الگ کر دیں گے. یہ ہے نفقے کی اہمیت. اور کمانے کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے تو آدمی کو کمانا ضروری ہے، اور اگر بغیر طاقت ہوتے ہوئے کماتا نہیں ہے اور یوں مانگ کے کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی آدمی کو کام نہیں مل سکتا، وہ بھی ایک مجبوری ہے. کام کرنے کی طاقت نہیں، کام ہے لیکن طاقت نہیں، تو وہ بھی ایک مجبوری. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے آدمی دوسروں کے سہارے جینا چاہے تو پھر یہ چیز حرام کھانے کے مطابق ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں گھٹے کٹے تھے. پیارے رسول سے مانگا آتنی من مال اللہ الذی آتاک، یعنی انداز بھی تھا حوالہ دے کر کہ اللہ کا مال، آپ کا مال نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اللہ کے مال میں سے ہمیں دو. دیکھیے یہ انداز اختیار کیا، یعنی یہ کہ آپ کے باپ کا نہیں خدا خاصہ ہے، سبھی ایک معنی نکالا جا سکتا ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دے دوں، لیکن لیس فی ھذا المال حق لقوی ولا ذی مرۃ سوی. جو آدمی طاقتور ہے اور اچھی کمائی کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں، یعنی اپنے ضرورت بھر کی کمائی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حق نہیں ہے اس میں. اگر چاہو تو دے دو، اگر چاہو تم تو دے دو، کیونکہ مانگ لیا ہے تو مانگنے والے کو اس کی چاہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہڑکو نہیں، دینا چاہو تو دے دو، نہیں تو عذر کر دو. تو اس بنا پر پیارے رسول نے فرمایا اگر چاہو تو دے دو، اور اگر لوگ تم تو یہ تمہارے حق کا نہیں ہے بلکہ ناحق لوگ ہے، اور ناحق ہوگا تو آرام ہوگا. اس وجہ سے اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کام کرے، اس میں کوئی شک نہیں. کتنی آیات اور احادیث ہیں، اے ملو علی داؤد شکر مقلل من عبادی الشکور. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی کمائی آدمی کی اپنی گاڑی کمائی ہاتھ کی اپنی ہے. وکان نبی اللہ داؤد یاکل من عمل یدہ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. ہاتھ کی کمائی جس میں واقعی ہاتھ پیر اس میں لگ رہا ہو، اس کو اصل گاڑی کمائی ہے، کھیتی ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کھیتی سب سے گاڑی کمائی ہے، اور اس میں اللہ کی اللہ پر توکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے بھروسے پر محنت کیا، جوتا، اس کو زمین ٹھیک کی، اس میں کھاد ڈالا، سب کچھ صفائی کی، اور اللہ کے توکل پر چھینٹ کر کے چلے آئے. اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہوگا، ورنہ چڑیا چگ جائے گی یا بارش اوپر سے آ کر کے دبا دے گی، اگے گا ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں محنت ہوتی ہے، ہاتھ کی محنت اپنی اور پیر کی محنت، وہ سب سے افضل کمائی ہے. تو آدمی کو حقیقت میں حلال کمائی کا، سب سے حلال کمائی کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کے سہارے پر آنا یہ اسلام کو کسی حالت میں پسند نہیں. ایک صحابی آئے اور پیارے رسول کے پاس آئے، انہوں نے پیارے رسول کے پاس اپنی غریبی اور اپنی فقیری کا ذکر کیا، تو پیارے رسول نے ان کو دو دینار دیا اور کہا جا کر کے کلہاڑی خرید لاؤ. لوہے کا کلہاڑا خرید کے لائے. پیارے رسول نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا، آپ نے اس میں فٹ کیا لکڑی جس کے ذریعے سے وہ کاٹ سکے. کہا جاؤ لا ہرا کسب تن، کام کرو، کاٹو لکڑی اور بیچو، دیکھو ایک ہفتے تک میں تمہیں اپنے آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، یعنی غائب رہو جاؤ. ایک ہفتے کے بعد آئے، انہوں نے کاٹا بیچا. آیا کہا اللہ کے رسول کہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ جس کو چاہیں دے دیں. دیکھیے ایک ہفتے کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے دیا کہ کچھ مال بچ گیا. پھر رسول کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں سکتے. یہ ہے اسلام کی حقیقت. وعن سعید بن المسیب فرج الی یجد ما ينفق علی اهلی، نفقال یفرق بینهما، نفقہ نان نفقے کی اہمیت اگر آدمی نہیں دے رہا ہے تو اس کی بنا پر میاں بیوی کو الگ کیا جا سکتا ہے اگر بیوی صبر نہ کر سکے. سیدنا سید بہت بڑے صحابی تابعی اور صحابہ کرام کے بہت ہی بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے حدیث لیا اور بہت بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے، فتاوی ان کے بہت کچھ جمع ہوئے کیے گئے ہیں. وہ فتویٰ دیتے ہیں اس شخص کے بارے میں لا یجد ما ينفق علی، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو مجبوری اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیوی کو حق ہے قاضی کے سامنے اگر معاملہ پیش کرے یفرق بینہما، دونوں کو الگ کر دیا جائے گا جس بنا پر. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مجبور ہے کہاں سے کھلائے، نہیں الگ کیا جائے گا، نہیں بیوی کو حق ہے، نہیں تمہیں طاقت ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، جائے کہیں اور اپنا چپ کر کے کھا لے، کسی کے شادی کر لے اور کچھ کرے جو کچھ بھی ہو، لیکن جب تمہارے ساتھ مشغول ہے تو کام بھی نہیں کہیں کر سکتی. یہ ہے اخرج اسید سرن سفیان عن ابی الزناد. تو ہم نے پوچھا، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں سفیان ابو الزناد کہتے ہیں کہ میں نے سید المسیب سے پوچھا یہ سنت ہے، یعنی پیارے رسول کی سنت ہے، بالا سنتن، یہ پیارے رسول کی سنت ہے، وہ مشہور سنت انہوں نے نقل کی. یعنی فتویٰ یہی ہے کہ واقعی عورت اگر صبر نہیں کر پا رہی ہے تو اس کو دونوں کے سے الگ کر دیا جائے گا اگر وہ خرچ نہیں دے رہا ہے، یا وہ کہیں گھر میں بسا کر کے اس کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے. بہت سے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں سبحان اللہ، اتنے نکمے ہوتے ہیں، بہت سی شکایتیں اس طرح کی یہاں بھی دیکھی گئی اور انڈیا میں بھی میں نے دیکھا جا کر کے کہ شادی تو ہو گئی اور بس سبحان اللہ خود بھی بوجھ بن کے لڑکی کے باپ کے سر پہ ڈال ڈلتے ہیں اور ان کے سینے پہ ڈال ڈلتے ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہیں، سب کچھ خرچ بیچارہ غریب باپ برداشت کرتا ہے، ایسا بہت کچھ ہونے لگا ہے. اب یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے شکایت، تو یہ چیز بہت ہی گھناونی ہے، شریعت میں یہ چیز یقیناً پسند نہیں ہے، لیکن آدمی مجبور ہوتا ہے خاص طور پہ اپنے یہاں. یہاں تو عورتیں ایک بات کی بنا پر وہ طلاق لے لیتی ہیں، یہاں عورت بیچاری خاص طور پہ جو دیہات کی پلی ہوتی ہیں، عزت کے ساتھ اپنا نہ کہیں نکلنا نہ کہیں جانا، وہ چاہتی ہیں کہ ادھر ادھر بار بار شادی صحیح نہیں ہے، درخت کے ساتھ باندھ دیا تو اپنی زندگی گزار ہی لینا چاہتی ہیں. تو اسی طرح بہت سے واقعے ایسے آتے ہیں کہ ان کے سر پہ وہ بھی بیٹھا ہوا کھاتا پیتا ہے، نہ کہیں کمائی کرنے جاتا ہے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوسرے شہر میں نکل جاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تو ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں. وعن عمر رضی اللہ عنہ انہ کتب الی ہؤلاء الاجناد فی رجال غابوا عن نسائهم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجوں کے جو سپہ سالار ہوتے تھے ان کو لکھت لکھتے تھے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے غائب ہیں، وجہ کیا بنی، جو لوگ اپنی عورتوں سے غائب ہیں ائیا خود ہم بیاں سب کو تلے کو غائب رہ کر کے وہاں عورتوں کو نہ نفقہ نہیں دے رہے ہیں، ان سے یہ عہد لے لیں کہ یا تو تم اپنی بیوی پر خرچ کرو یا طلاق دے دو. یہ کب کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ یہ بھی ایک چیز ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے فوجیوں کے لیے تنخواہیں مقرر کی، فوجیوں کے نام باقاعدہ، کتنے دن تک گئے تم، کتنے دن سے غائب ہو. اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معصور ہے کہ ایک مرتبہ گئے فوجی چلے جاتے تھے، کئی مہینے غائب رہتے تھے، رات میں وہ لوگوں کی خبر گیری کے لیے اکیلے جاگا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، ایک کسی خیمے کے پاس سے گزرے تو آواز آ رہی تھی، رک کر کے سنا انہوں نے تو اس عورت کا ایک شعر تھا، شعر جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہمارا شوہر غائب ہے، اگر اللہ کا ڈر اور شوہر کی عزت کو محفوظ رکھنے کا خیال نہ ہوتا تو یہاں کوئی نہیں ہے، ہماری یہ چارپائی کے چولے ہلتی رہتی. یعنی اس نے یہ کہا کہ ہم کسی کے ساتھ اپنی ضرورت اپنی شہوت پوری کر سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور صبح انہوں نے نشان لگا دیا اور بلایا اس عورت کو، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے شوہر بہت دنوں سے غائب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے اپنی لڑکی سے پوچھا کہ اے میری بیٹی، عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک غائب رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا کہ اللہ کا نغیری یا آبتا، کسی دوسرے سے آپ پوچھ لیتے، میں آپ کی بیٹی، بیٹی اور باپ کا یہ تعلق جو ہے یا یہ رشتہ جو ہے شرم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے خلیفہ آپ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں مسئلہ. کہا نہیں اللہ کا دین ہے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ چار مہینے سے زیادہ نہیں. تو پھر حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا کہ چار مہینے سے زیادہ کوئی فوجی دور نہ رہے اور سب کی تنخواہ رکھی. اس وجہ سے ان سے کہا کہ اگر خرچ نہیں کر رہے ہو تو تم ان کو طلاق دے دو، جاؤ غائب رہو جہاں بھی دنیا اپنے دن گزارو، غائب ہونے سے یا خود ہوں یا ان سے کو او یطلق ہو، وہ خرچہ دیں ان کے اوپر خرچ کریں یا ان کو طلاق دیں. فَإِن طَلَّقُوا وَآتُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا، ہو سکتا ہے ایک سال رہ لینے کے بعد بھی کوئی خرچہ نہ دیا ہو، کہیں بھائی ہم خرچہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم طلاق دے رہے ہیں، لیکن ماضی کے جتنے ایک سال گزرے ہیں جتنا خرچہ ہوگا ان کو ان سے وصول کیا جائے گا، باسو بنا بقت محبت ہوں، اس سے ان کو چھٹی نہیں ملے گی. امام شافعی نے اس کو روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پر رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. یا رسول نے فرمایا انفقوا على نفسك، اپنے اوپر خرچ کرو، یعنی اگر خود محتاج ہو تم تو تم اپنے اوپر خرچ کر لو، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. آدمی اگر کام کر رہا ہے اس نیت سے کہ ہم اپنے حلال روزی اپنی کھائیں اور حرام سے بچیں، شادی کر رہا ہے اس نیت سے کہ حرام سے بچے، تو یہ بھی اجر کی چیز ہے. انفق والا نفسک، اگر تم خود محتاج ہو تو دوسروں کو دینے کے بجائے اپنے اوپر خرچ لو تاکہ تم مجبور نہ ہو یا کوئی غلط کام اس کی وجہ سے نہ کر سکو. بار ہندی آخر میرے پاس دوسرا دینار ہے، کیا کہوں؟ کہتے ہیں یا رسول نے فرمایا انفق والا ولدک، اپنی اولاد پر خرچ کرو. بار ہندی آخر میرے پاس اور دینار ہے، کہا انفق والا اہلک، اپنی بیوی پر خرچ کرو، گھر والوں پر. ایک عام معنی یہ ہو سکتا ہے گھر والوں پر جو سب سے زیادہ قریب ہے، بیوی سب سے زیادہ قریب ہے. قال عندي آخر میرے پاس اور دینار ہے خرچ کرنے، قال انفق على خادمك، جو تمہارا خادم ہے جو سب سے قریب ہے اس پر خرچ کرو. اس سے یہ ترتیب معلوم ہوئی. پھر پیارا رسول سے پوچھا انہوں نے کہ میرے پاس اور اگر خرچ کرنے کا ہو تو کس کو دوں؟ تو پیارا رسول فرماتے ہیں انت عالم، یعنی یہ ترتیب ہم نے بتا دی اور اللہ تعالیٰ کی آج تمہارے سامنے ہے، الا اقربون اولى بالمعروف، جو سب سے زیادہ قریب ہوں سب سے زیادہ تمہارے احسان کے حقدار ہیں، تو یہ ترتیب ہم نے بتا دی، اب دیکھو کہ کون زیادہ حقدار ہے ان کو دے دو. انت عالم. پیارا رسول نے اور ترتیب، بہن ہے، دو بہنوں میں سے ایک بہن کھاتی پیتی ہے، دوسری بہن کمزور حال کی ہے، تو اس کی مدد کرو. دیکھ سکتا ہے آدمی سوچ کر کے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، اس طرح کا آدمی دیکھ کر کے جو زیادہ حقدار ہوں زیادہ مجبور ہوں ان پر خرچ کریں. وعن بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قلت یا رسول اللہ من ابر. بعض ابن حکیم کہتے ہیں کہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کے دادا یا رسول اللہ من ابر، میرے احسان کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ یا رسول اللہ فرمایا امک، تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے. قلت ثم من، پھر میں نے کہا کہ پھر ان کے بعد کون ہے؟ قال امک، تمہاری ماں. قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد کون ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں. قلت ثم من، قال اباک ثم الاقرب الى اقرب. رسول نے فرمایا کہ ماں کے بعد پھر باپ ہے تمہارے، پھر جو زیادہ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، بھائی ہیں، سگا بھائی ہے ماں باپ کا، وہ زیادہ حقدار ہے. دوسرا بھائی صرف باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ہے، تو اس میں باپ کی طرف سے جو ہے، ماں کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، اور باپ کی طرف سے جو ہے اس کے بعد اس کا درجہ آئے گا. وہ یہ چیز اس وجہ سے ہے کہ سب سے زیادہ جو قریبی ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، تو پیارے رسول نے ماں کا درجہ سب سے بڑا بتایا، اس میں کوئی شک نہیں. ماں کا درجہ بہت بڑا، ماں اور باپ دونوں کا درجہ بڑا ہے، لیکن دونوں میں جب آپ تفاضل کریں ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے تو ماں کا حق سب سے پہلے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا تمہارے اوپر کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ بھی بہت بڑا ایک اشارہ ہے کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے بعد ہوتا ہے، اور والدین میں سے ماں کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میرے پاس نفلی حج کے پیسے ہیں، میں ماں کی طرف سے کروں یا باپ کی طرف سے کروں، پہلے کس کی طرف سے کروں؟ تو حضرت امام شعر میں انہوں نے پوچھا ماذا تقولون اہل العلم فی رجل آتاہ ذو العرش مالا حج واعتمر. کیا فرما رہے ہیں اہل علم کی، آدمی نے حج اپنا کر لیا ہے فرض، لیکن اللہ نے اس کو مال دیا ہے. ماذا تقولون اہل العلم فی رجل آتاہ ذو العرش مالا حج واعتمر فحزہ الشوق نحو المصطفیٰ اترون الحج افضل ام اتاہ الفقرا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ہے فتاوان 24 جلد میں، کہ اللہ نے دیا ہے اب اس کو شوق ہے حج کرنے کا، تو حج کرے یا فقیروں کو غریبوں کو دے. یہاں بھی اجتہاد کو دخل ہے. آدمی دیکھے بھوکوں مر رہے ہیں، نقلی حج اچھا ہوگا کہ بھوک مری میں مرنے والے آدمیوں کو دے؟ تو انہوں نے فتویٰ جو دیا کہ نہیں، نقلی حج افضل ہے، فقیروں کو غریبوں کو دینے سے پہلے، یعنی وہ نقلی حج کرے تو افضل ہے. کہتے ہیں ماذا تقولون اہل العلم فی رجل آتاہ ذو العرش مالا حج واعتمر فحزہ الشوق نحو المصطفیٰ اترون الحج افضل ام اتاہ الفقرا ام حجہ عن ابیہ ذاک افضل ام ہم من لہ من الذی یعد سادتی زہرا. کہتے ہیں باپ کی طرف سے حج کرنا پہلے افضل ہے یا ماں کی طرف سے، کیا بتائیے آپ؟ معذرت اے نام کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سوال ہے اس پر جواب دیجئے اور میں ہمیشہ آپ کو بخیر یاد کرتا ہوں. لا زال یذکرکم حتی فتیتکم عبدا بحبکم لا زال یذکرکم ان رابع او حضرا. امام ابن تیمیہ کو یہ سوال شعر میں پیش کیا تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا علم ان کو دیا تھا, وہ بھی شاعر تھے لیکن شاعر نہیں کر مشہور نہیں تھے زیادہ سے, تو انہوں نے شعر ہی میں جواب دیا. نقول فی بیان الحج افضل من نقل التصدق والاعطاء للفقراء. کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اس میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ فقیروں کو دینے سے حج کرنا زیادہ افضل ہے. والحج عن والدیہ فیہ برہما والام اسبق فی البر الذی ذکر. والدین کی طرف سے حج کرنا, ان کے ساتھ احسان کرنا ہوا, اس میں تمہارے لیے نیکی ہے. لیکن جب والدین کے لیے حج کرو گے تو ماں سب سے پہلے افضل ہے. والام اسبق فی البر الذی ذکر, دونوں کی طرف سے نہیں کر سکتے ہو بے خود قطان, تو ایک کی طرف سے کرنا ہے ایک سال, تو پہلے کس کی طرف سے کرو, باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے؟ نہیں, ماں تو اس کا زیادہ حقدار ہے. لیکن یہ الفرض خص الابا کان اذن هو المقدم فيما يتبعه الفرض. کہتے ہیں کہ اگر ماں نے حج کر لیا ہے اور باپ نے فرض حج نہیں کیا ہے, انتقال کر گئے, تو پھر اس وقت باپ کے حج کا زیادہ حق ہے. یعنی باپ کو فرض سے ثبوت دوست کرو. كما اذا كان محتاجا الى صله وہ امه قد كفاها من بر البشر. کہتے ہیں جیسے ماں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے, خرچ کر رہی ہے, باپ جو ہے وہ مجبور ہے, تو وہ امه قد كفاها, تو باپ کے اوپر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے پہلے, کیونکہ ماں کے پاس پیسے ہیں وہ اپنا خرچ کر رہی ہے. هذا جوابك يا هذا موازنه وليس مفتيك معدودا من الشعراء. قال ابن تيميه رحمه الله کہ تم نے شعر میں سوال کیا تھا اسی وزن پر ہم نے جواب دے دیا ہے, لیکن مجھے لوگ شاعر نہیں جانتے ہیں, میں شاعر مشہور نہیں ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ماں کا حق اگر ایک پیسہ ہے ایک روپے ہیں, یا تو باپ کو دے یا ماں کو دے, دونوں کو نہیں پہنچا سکتا, تو ماں کا پہلے آ جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے بہت سے مسائل میں اس طرح کے علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ ماں باپ میں اگر اختلاف ہے کسی رائے میں تو دیکھا جائے گا جس میں مصلحت ہے, نہیں دونوں برابر ہیں تو ماں کی رائے کو زیادہ ماں کی رائے کو آگے بڑھایا جائے, اسی کو اختیار کیا جائے گا. باب علی خرچے, باب النفقات تھا, خرچے کے بیانات تھے. باب الحضانہ, حضانہ کہتے ہیں پرورش کرنا, یہ بھی اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے ہر چھوٹے بڑے یہاں تک کہ جانور کا بھی حق بیان کر دیا ہے. یہ حضانہ کیا ہوتا ہے؟ حضانہ اور حضانہ یہ حضن سے مشہور ہے. حضن کہتے ہیں گود کو, یعنی آپ کے پیٹ اور ران کے درمیان کا جو حصہ ہے اس پر حضن کہیں. تو آدمی پالتا ہے چھوٹے بچے کو, پالنا اس کو حضانہ کہا گیا, کیونکہ وہ ہر وقت لیے گھومے گا, اس کے لیے کرے لے کر کے دودھ پلائے گی عورت اور کچھ ہوگا. بچہ اگر زندہ ہے, ماں انتقال کر گئی, تو باپ کو حق ہے کہ کوئی عورت لا کر کے دودھ پلائے, لیکن اگر کوئی اس کی ماں یا اس کی بہن طلب کر رہی ہے بیوی کی, تو شرعی طور پر اس کو دے دیا, کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر رحم کرم کرنے والے اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے والے. ایک کرائے کی عورت کو محبت نہیں دے سکتی جس طرح نانی دے سکتی, جس طرح خالہ دے سکتی. خالہ کو کہہ رسول نے بے منزل تل ام کہا ہے. تو یہ ہے حیوانہ, یعنی وہ طلب کریں تو اس کو دینا واجب ہو جائے گا, اگر نہیں دے رہے ہیں تو قاضی کے پاس جا کر کے یہ اس بچے کو لے سکتی. یہ ہے حیوانہ. حیوانت کا سب سے پہلے کس کو حق ہے؟ بھی طلاق ہو گیا, بیوی الگ ہو گئی بچے سے, شوہر سے, لیکن اس کے ساتھ بچہ چھوٹا ہے, پہلے مہینے میں ہے, دوسرے مہینے میں, پہلے سال میں ہے, دوسرے سال میں, دو سال تک تو اس کو دودھ پلانے کا حق ہے. دو سال کے بعد پھر وہ حضانت, یعنی اس کو شوہر باپ کسی حالت میں لے نہیں سکتا, الا یہ کہ ماں کہہ دے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے تمہارا لڑکا, ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے قصہ ایک یاد آئی, اسی مستشفی نور کا قصہ ہے, ہم لوگوں موجود تھے. ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا مستشفی والا اسی قسم الرادہ میں, اور ہوا یہ کہ شوہر نے بہت مار پیٹ کر کے اس کو طلاق دے دیا تھا. بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے باپ نے فون کر کے ان کو کہا, فون دیا, کہا اس کے باپ کا یہ فون ہے, تم فون کرو کہ آ کر کے اپنا بچہ لے جائے. اسی طرح بچے کو ایسے ہی پکڑا دیا, نہ اس کو کسی چیز میں لپیٹا, نہ کسی ضد کی بات ہوتی ہے, ایسا کیا. لیکن بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں, اب وہ تو ہو سکتا ہے ماں چاہتی, لیکن کچھ اور خارجی دباؤ کی بنا پر بیچاری مجبور ہو جاتی, کیونکہ ماں باپ بھائی ہی کے رحم کام پر رہ جاتی ہے.
اس وجہ سے اسی طرح کسی چیز میں لپیٹا کے اٹھا کر کے پہلے ہی مرحلے میں لے جا کر کے اٹھا کے دے دیا اس کو, تو بعد میں نرس وغیرہ نے اس کو لپیٹ کر کے اور بھیجا. تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر عورت چاہے شوہر لینا بھی چاہے, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر عورت کو تنگ کرنے کی, عورت تو مجبور ہوتی ہے, اس کا بچہ ہوتا ہے اور بچے کو اس سے چھین لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ تکلیف اس کو اسی حالت میں ہوگی, ولادت کی تکلیف بھول جائے گی, وہ تکلیف اس کے لیے سب سے بڑی ہوگی. وہ چاہے گی کہ بچہ ہمارے قریب رہے, تو شوہر کبھی کبھی ضد میں چھین لیتے ہیں تاکہ اس کو سکتے ہیں, اس کو تکلیف پہنچائے. یہ سب صورتیں ہیں. اگر عورت نہیں چاہتی تو اس کو حق ہے شوہر لے جائے, اور نہیں چاہتی ہے تو زبردستی باپ کو قبول کرنا ہے, نہیں چاہتی ہے تو قاضی کے ذریعے سے اس کے گھر پہنچانا ہے, اور اگر چاہتی ہے اس کی پرورش کرنی تو پھر باپ کو خرچ دینا ہے بچے کا خرچ. عورت جب تک دودھ پلا رہی ہے تو اس کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دینا ہوگا, اور نہیں تو کم سے کم بچے کا خرچ اس کو دینا ہوگا مہینے میں, جو طے کریں گے کہ بچہ دودھ اگر اپنا پی رہا ہے, باہر کا پی رہا ہے, ماں کا پی رہا ہے تو اس کو دیں گے, نہیں تو کم سے کم خدمت کا خرچ اس کو دینا ہوگا. دودھ چھوڑا دیا گیا اس کا, اس کے باوجود بچے کو اگر عورت اپنے پاس رکھنی چاہتی ہے تو کس حد تک یا کس مدت تک اپنے پاس رکھ سکتی ہے؟ ماں اگر لڑکی بچی نے ماں نے شادی کر لی تو پھر باپ کو کہے کہ باپ تم لے جاؤ, نہیں لے جانا, نہیں لے گیا یا وہ لے جانا بھی چاہتا ہوں, نانی اگر چاہتی ہے تو نانی جا کر کے کورٹ میں لکھا کر کے اور کہے کہ ہم اس کا حضانہ ہے اس کی پرورش کریں گے, تو ماں کا نانی کا زیادہ اثر ہے, کیونکہ ماں کی طرح وہ بھی اپنے بچے سے اپنے بچی کے اپنے لڑکی کے بچے کے ساتھ بچہ سلوک کرے گی. تو مقصد حضانے کا ہے کہ جس میں مصلحت ہو بچے کی, صرف صحت اور ظاہری دنیا